بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ فیل کا تعارف پیش کریں گے. پچھلے ہفتے مسلسل دو پروگراموں میں ہم نے سورہ حمزہ کا تعارف پیش کیا تھا. یقیناً سورہ حمزہ کے اندر جو مطالب پروردگار عالم نے مختلف آیات کی صورت میں اتارے ہیں، یقیناً اس سے ہم نے استفادہ کیا ہوگا. اور انشاءاللہ آج مفصل طور پر، اور اگر وقت بچا تو، اگر وقت کم ہوا تو انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے بھی اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور سورہ فیل کا تعارف پیش کریں گے. ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. لیکن اس سے پہلے کہ سورہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہو، چلتے ہیں سورہ فیل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ فیل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا. سورہ فیل قرآن مجید کا ایک مختصر اور بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، جس کو پروردگار عالم نے ہم سب کی بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا، اور تاریخ کے ایک نہایت ہی اہم واقعے کی طرف اس میں اشارہ بھی ملتا ہے. لہذا اس حوالے سے مفصل گفتگو ہوگی. چلتے ہیں اپنے معزز مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب کی طرف، اور ان سے گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جمال صاحب، میں بہت بہت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پیام رحمان میں، اور انشاءاللہ ہم سورہ فیل کے حوالے سے مفصل گفتگو کریں گے. اور بہت سارے ناظرین یقیناً ان کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا، چونکہ سورہ فیل کے حوالے سے وہ جو واقعہ ہے اصل فیل، اصحاب فیل کا، وہ تو سب نے سنا ہے، مختلف علماء سے، خطبہ سے، ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ اور پھر اس سورہ کی فضیلت، اس سورہ کے اندر جو اہم مطالب ہیں، وہ ہم اس سورہ میں مفصل بیان کریں گے. تو سب سے پہلے ایک مختصر تعارف ہو جائے اس سورہ کے حوالے سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.
اللہم صلی اللہ.
سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور سحر ٹی وی کے خدمت گزاروں، اور ان کے وسیلے سے عالم تشیع، محبان آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، بلکہ جملہ اہل اسلام اور تمام انسانوں کی خدمت میں یہ دہ کرامت، عشرہ کرامت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماہ ذی قعدۃ الحرام کی پہلی تاریخ، بی بی معصومہ قم، جن کے جوار میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور اسی مہینے کی 11ویں تاریخ میں آپ کے برادر محترم، ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے. اور اسی مناسبت سے ان کے چاہنے والوں نے اس عشرے کا نام عشرہ کرامت رکھا ہے، کہ ان کے فیوز و کرامات سے ہم ہمیشہ فیضیاب ہوتے ہیں. اس مبارک ایام کی تبریک میں جملہ افراد کی خدمت میں پیش کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بہت ہی مناسب موقع پہ آپ نے مبارکباد پیش کی، چونکہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا. میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں.
انشاءاللہ خدا ان ایام کو ہم سب کے لیے مبارک قرار دے، اور دوستداران آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ عالم انسانیت پر ایک اللہ کی نعمت اور برکت بن کر نازل ہوئے ہیں، اور اللہ کی رحمت اور نعمتوں کے سرچشمے اور فیوز بن کر آئے ہیں، یہ سب کے لیے انشاءاللہ خدا مبارک قرار دے، اور دنیا میں امن و امان ان کے وجود سے قائم ہو انشاءاللہ. آپ کا سوال کہ سورہ فیل کا تعارف، تو موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن کریم کا 105واں سورہ ہے، سورہ حمزہ کے بعد، جس کا پچھلے ہفتوں میں ہم نے مختصر تعارف اور اس کی تعلیمات اور اس میں بیان شدہ مطالب اور نکات کی طرف خود بھی پڑھا اور متوجہ ہوئے، اپنی خود سازی کا ذریعہ قرار دیا، اور مومنین کے سامنے بھی اس کی قرات کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مصاب ہوئے ہوں گے
انشاءاللہ.
اور یہ سورہ ایلاف سے جس کو سورہ قریش بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے اور سورہ حمزہ کے بعد 105 سورہ ہے. بعثت کے اوائل میں نازل ہوا تھا. اس میں 5 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی مختصر سی لیکن معنی مطالب سے بھرپور اور غور و فکر کرنے والے کے لیے, قرآن میں تعقل اور تفکر کرنے والے کے لیے بہت سے اس میں مطالب پائے جاتے ہیں. اور یہ ایک ایسے واقعے کا آغاز ہوتے یعنی کے تذکرے سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے جو عالم اسلام میں اور تاریخ عرب میں بہت مشہور و معروف واقعہ رہا ہے. اور اسی واقعے کی بنیاد پر یعنی عرب میں اور جزیرۃ العرب میں سال کی تعین ہوتی تھی. خود نبی پاک کی ولادت باسعادت کا جب تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوتی ہے تو مثلا سن 1 عام الفیل یعنی وہ سال جو فیل والا سال ہوتا ہے, وہ جو فیل ہے وہاں پر سال کی یاد رکھنے کے لیے وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو ایک مشہور و معروف سورہ ہے, مختصر سورہ ہے لیکن مطالب بے شبہ اس میں پائے جاتے ہیں. اور 105 سورہ ہے قرآن.
یقیناً سورہ کے تعارف کے حوالے سے آپ نے جو گفتگو کی, اب ہم اسی سے جوڑ کر چونکہ قرآن مجید کی مکمل طور پر فضیلت بیان کرنا کما حق کہو ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے, چونکہ قرآن مجید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے, اور اس کا کوئی جواب آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی اس کا کوئی جواب پیش کر سکتا ہے. تو لہذا قرآن کی فضیلت ہم تو بیان نہیں کر سکتے, ہم تو وہی بیان کر سکتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے, یا بطور خاص خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ جو جملات جو کلمات جاری ہوئے ہیں اس قرآن کے حوالے سے ہم وہی بیان کر سکتے ہیں, نقل کر سکتے ہیں یا اس کی تھوڑی بہت وضاحت جو جتنا ہمارے پاس ہے. لیکن بطور خاص اس سورے کی جس طرح اور بہت سارے سوروں کی فضیلت اب تک بیان ہو چکی ہے, سورہ حمزہ تک ہم نے کوشش کی ہے اپنے مختلف مہمانوں کے ذریعے سے ہم نے یہ ناظرین تک پہنچایا ہے پیغام کہ مختلف سوروں کے مختلف فضائل ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں. تو سورہ فیل کی فضیلت کیا ہے؟
دیکھیں سورہ فیل کی فضیلت کے سلسلے سے میں یہاں پر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے رئیس مذہب اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کروں جس کو علامہ طبرسی نے اپنی تفسیری کتاب مجموع البیان میں رقم کیا ہے, اور بہت سی تفسیروں میں تفسیر نمونہ میں بھی ہے اور بہت سی تفسیری کتابوں میں روایت یہ پائی جاتی ہے. امام علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ فیل کو واجب نماز میں پڑھے گا قیامت میں ہر پہاڑ اور ہموار زمین اور ہر ڈھیلا اس کی گواہی دے گا کہ یہ شخص نماز گزاروں میں تھا.
اچھا سبحان اللہ, کیا کہیں.
یعنی اب ایسا نہیں کہ جس پہاڑ پہ پڑھا ہے یا جس زمین پر پڑھا ہے یا جس حصے نہیں, اگر کوئی شخص واجب نماز میں اس کو پڑھتا ہے تو ہر پہاڑ ہموار زمین اور یعنی جو ڈھیلے ہیں کنکریاں وغیرہ ہیں یہ سب بھی اللہ کے حضور اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ شخص دنیا میں جو اس نے زندگی گزاری ہے وہ نماز گزاروں میں
ہے.
اور ایک منادی ندا دے گا وہاں پر کہ جب یہ گواہی دیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے اور جو تم یہ گواہی دے رہے ہو اپنے بندے کی حق میں میں اس گواہی کو قبول کرتا ہوں. اور پھر حکم الہی ہوگا کہ اس میرے بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کو بھی دوست رکھتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی پسند کرتا ہوں.
کیا کہنے. یعنی جو ہمیشہ اپنی واجب نمازوں میں سورہ فیل کی تلاوت,
یہ لفظ نہیں ہے ہمیشہ.
اچھا ہمیشہ,
یعنی ایسا نہیں کہ یہ ہمیشہ, بس اتنی لفظ ہے جو بھی واجب نمازیں پڑھتا ہے پڑھے گا. اب وہ عین ممکن ہے خلوص سے آدمی نے پڑھا ایک ہی مرتبہ پڑھا اس کے شرف حاصل ہو جائے, اور ہو سکتا ہے مستقل تکرار کے بعد یہ ثواب ملے کہ وہ نماز گزاروں میں شامل ہو جائے. ورنہ قرآن کے بہت سے سورے ظاہر ہے 114 سورے
اور اس طرح کی روایات مختلف سوروں کے
سوروں کے لیے.
مثلا سورہ عادیات کی اگر تلاوت کی جائے تو مجھے یاد ہے حدیث ہمارے ایک محترم مہمان نے جو حدیث بیان کی تھی جو واجب نمازوں میں سورہ حمد کے بعد سورہ عادیات کی جو تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اس کے قرضے کو اس طرح اتار دے گا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا
جی.
یا ایسی جگہ سے اس کے قرضے کو اتارنے کا انتظام کرے گا جہاں سے اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں تھا, وہم و گمان بھی نہیں تھا.
یہ ساری چیزیں اس بات کے لیے ہوتی ہیں کہ آدمی یعنی قرآن کریم کے مختلف سورے یاد بھی کرے اور اس کو دہراتا رہے ان کے مطالب وغیرہ پر. تو یعنی اس طرح کی روایت ہے, بہت باعظمت سورہ ہے یہ آدمی کا. جب کافرین یا یعنی راہ خدا میں جہاد نہ کرنے والے بظاہر نماز گزار بھی جو ریاکاری کے طور پر یا دکھاوے کے طور پر یہ دنیاوی اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بس اوقات نیک کام انجام دیتے ہیں, اس لیے کہ بعض ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں, ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو نیک کام کو اس لیے انجام دیتے ہیں کہ ان کو کچھ حاصل ہو جائے گا. بھائی فلاں کام کریں گے تو روزی بڑھ جائے گی, فلاں کام کریں گے تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا. جیسے یہ حدیث سے مثلا سورہ عادیات کی تلاوت اسی لیے کر رہا ہے کہ اس کا قرضہ اتر جائے, تو مقصد تو حاصل ہو گیا پھر.
صحیح.
لیکن ایک شخص ہوتا ہے کہ نہیں, قرآن کا سورہ ہے, خداوند عالم نے نازل کیا ہے. یعنی یہ خلوص کی وجہ سے, اللہ کی بندے اللہ کے کلام کو دہرانے کی نیت سے, تو بہت سے ثواب سے آدمی انشاءاللہ مصاب
یقینا ہو سکتا ہے. انسان کی جو نگاہ ہے, زاویہ نگاہ ہے, وہ مختلف ہے. ورنہ پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے سب مسلمان ہیں اور سب مسلمان مختلف سورے پڑھتے ہوں گے,
وہاں پر قیامت میں اس کا شمار نماز گزاروں میں ہونا یہ نہایت اہم ہے.
بالکل.
لم نکو من المسلین, یہ قرآن کریم کی آیت ہے کسی سورے کی,
لم نکو من المسلین,
کہ کیا ہم نماز گزاروں میں نہیں تھے, یا کہیں پہ اعتراف کیا ہے کہ اچھا یہ کیا یہ عذاب اس لیے حاصل ہو رہا ہے کہ ہم نماز گزاروں میں نہیں تھے.
بالکل. سورہ مزمل ہے, سورہ مدثر میں ہے کہ اہل جہنم کہیں گے
کہ گویا ہم سے مسٹیک ہوئی کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی. تو وہاں پر یہ ضمانت مل جانا, گارنٹی مل جانا کہ اس کی وجہ سے وہ نماز گزاروں میں ہونے کی اس کی طرف سے گواہی دی جائے گی اور پھر خدا اس کو قبول بھی کرے گا, اور پھر آخری لفظ بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یعنی جو اس کے سیئات ہیں, جو اس کی برائیاں ہیں, جو اس کی بدیاں ہیں, جو اس کے گناہ ہیں, خدا ان سے غز نظر کرے گا اور ان کو غز نظر ہی نہیں, جیسے دعا کمیل میں امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا کہ نہیں, خدا کا لطف و کرم اپنے خاص بندوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بدیوں اور برائیوں اور خطاؤں اور لغزشوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے.
کیا کہنا,
چونکہ وہ مالک کی بارگاہ میں نادم اور شرمسار ہوتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں کی ہوتی ہیں, انسانیت کے تقاضے ہیں, کبھی مجبوریوں میں آدمی گناہ کر لیتا ہے اور مالک کے سامنے وہ استغفار اور توبہ اور نادم ہوتے ہیں, تو خدا یہ ضمانت بہت بڑی ضمانت ہے انسان کے لیے یہاں کی زندگی کے بعد آخرت میں ایسی کامیابی اور کامرانی.
یقیناً قبلہ, ایک اس فضیلت کو سننے کے بعد جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے منقول روایت بیان کی اس سورہ کی فضیلت کے حوالے سے, تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ آیا کہ جس طریقے سے سورہ ہومزہ میں آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے, سورہ کی تفسیر یا اس کی وضاحت تھی, اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس سورہ کے اندر پروردگار نے مال کو جمع کرنے والوں اور جو مال کا بہت حساب و کتاب رکھتے ہیں ان کی مذمت کی ہے, بالکل ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو, جبکہ اس کے بالکل مد مقابل, بالکل برعکس جو حدیث بیان کی گئی تھی سورہ کی فضیلت میں, اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو اس سورہ کی فضیلت, جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا نماز میں یا غیر نماز میں,
نماز میں
تو پروردگار عالم اس کے رزق میں اضافہ کرے گا, اس کے مال میں اضافہ کرے گا. یعنی وہاں بالکل اس کی مذمت کی جا رہی ہے,
مال جمع کرنے کی مذمت ہے,
مذمت دوسری طرف جو ہے وہ پروردگار
اس سورے کو پڑھے گا تو اس سے اس کا مال.
تو اس فضیلت کے اندر جو اس سورے کے اندر ہے, اس میں کوئی اس طرح کا کوئی راز پوشیدہ ہے؟
دیکھیں, وہاں بھی میں نے یہ گزارش کیا تھا انشاءاللہ ناظرین و سامعین کو معلوم ہوگا, یعنی یہ یاد دہانی اس بات کے لیے ہے کہ خود وہاں جو مال جمع کرنے کی مذمت کی کہ مال خرچ کے لیے ہوتا ہے, یعنی مال ضرورت پہ کام آنے کے لیے ہوتا ہے. وہ لوگ یعنی جو کفار اور مشرقین یا مال دوست لوگ ہوتے ہیں وہ جمع, ان کا ہدف ہی ہوتا ہے بس مال اور دولت جمع کرنا, اس کی مذمت.
مال دوست کہنا بلکہ شاید صحیح نہ ہوگا, مال پرست ہے.
مال پرست ہاں, وہ اس کی مذمت تھی. یہ فضیلت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے وہاں پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزی بڑھے تو تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ.
بالکل
ایسے یہاں پر ربط دیتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ کے اندر جو پائے جانے والے مطالب اور مضامین, جب آدمی سوچے گا کہ ایک مختصر سا سورہ ہے اور اس کو پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے, تو سورہ کی تلاوت کرے گا, سورہ کی تلاوت کرے گا. ایک بہت اچھی بات میرے دماغ میں اس وقت آئی ہے جو ربط رکھتی ہے, بہتر ہے سامعین کی نظر بھی پہنچ جائے. ماہ مبارک رمضان میں ایک حدیث بیان کی ہم نے نماز گزاروں کے درمیان کہ یہ فصل قرآن ہے اور بہار قرآن کا مہینہ ہے, اس میں اتنا ثواب ہے کہ جس شخص کو نہیں بھی آتا ہے, خداوند عالم کا حکم ہے کہ مثلا بسم اللہ کہتے ہوئے انگلی پھیرتے جائیں, آیتیں پڑھتے جائیں, تو خدا قرآت قرآن کا اس کو ثواب دے گا. اسی وقت اچانک ایک بات عود کی, یہ ثواب بھی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ آدمی سوچے گا کہ مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ بیٹھ کر یا 15 منٹ بیٹھ کر یا 20 منٹ بیٹھ کر قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ انگلی پھیر رہا ہے اور بسم اللہ کہہ رہا ہے, تو اس کے دماغ میں بات آئے گی کہ کیوں میں اس کو سیکھ نہ لوں.
کیا کہیں, سبحان اللہ.
یعنی جب سیکھنے کی قرآت کی,
یعنی جب اس عمل کا اتنا ثواب ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے صرف انگلی سے ایسے اشارہ کرتا رہے, انگلی پھیرتا رہے, تو اتنا ثواب ہے, تو اگر سیکھ کے اگر میں پڑھنا
آدمی کے دماغ میں بات آئے گی. یعنی گویا ڈائریکٹ خداوند عالم نے نہیں کہا کہ سیکھ لو, دوسری وہ بھی یعنی محرک ہیں, وہاں پہ پائے جاتے ہیں مختلف احادیث میں.
احادیث اپنی جگہ پہ ہیں کہ پیغمبر سے قبلہ. یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. سورہ فیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہو چکی ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے, جس میں ہم سورہ فیل کا تعارف پیش کر رہے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ, اور سورہ فیل کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. چلتے ہیں ان کی طرف اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ, آپ اس نقطے کو بیان کر رہے تھے کہ جو سورہ حمزہ کے اندر پوشیدہ,
سورہ حمزہ کی بات کیا گئی, تلاوت قرآن سے متعلق حدیث.
میں نے اسی کو ربط دیا تھا کہ اس سوال کا مقصد بھی تھا.
تو وہ یہ ہے کہ اس میں دماغ میں ایک بات, یعنی وہاں پہ جو مومنین کے سامنے بھی ذکر کی گئی, میں نے کہا سامعین اور ناظرین بھی, تو یہ ثواب رکھا گیا کہ اگر بسم اللہ کہتے ہو تو خداوند عالم قرآت کا ثواب دے گا. تو ایسے ہی کیوں وہ میں نہ اس کو سیکھ لوں جو وہ پڑھتا ہے. تو مثال کے طور پر رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے, تو زیادہ سے زیادہ مومنین اس میں قرآن پڑھتے ہیں. آدمی کے دماغ میں بات آئے گی جب میں پڑھتا ہوں تو عام دنوں میں پڑھتا ہوں, آج یہ سمجھوں بھی کہ ہے کیا قرآن کریم میں. اور اسی لیے مثلا شب قدر کے جب ثواب کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں نماز ہے اور قرآن کی تلاوت ہے اور دعاؤں کی تلاوت ہے, یہاں تک کہ بہترین عبادت کو جو کہا گیا ہے وہ ہے مذاکرہ علم. تو مقصد ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ جیسے قرآن پر نظر کرنا بھی یوں عبادت ہے, قرآن کو دیکھنا اور ایسے ہی دیکھتے رہنا اور کوئی ذکر کرنا اور پھر خود قرآن الفاظ کی قرآت, قرآن فہمی کے لیے اس کے مطالب کا جاننا, تو یہ جو ثواب کی احادیث ہوتی ہیں, یہ فضیلت کی جو احادیث ہیں, دراصل اتنا بڑا ثواب کہ یہ نماز گزاروں میں شامل ہوگا. نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے, مذہب کی بنیاد ہے,
معراج المومن ہے,
یہ عمل قبول ہے تو تمام اعمال قبول ہیں. اگر نماز قبول نہیں ہے تو پھر یعنی کتنے بڑے آپ حاجی ہیں اور روزہ دار ہیں, کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر نماز قبول نہیں ہے. اس شخص کے بارے میں خداوند عالم کہنا کہ وہ نماز گزاروں میں شامل ہوگا, فقط نماز گزاروں میں شامل نہیں ہوگا, بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلا جائے گا. تو یہ فضیلت محرک ہے کہ یہ آدمی غور کرے گا کہ اس سورے میں ہے کیا.
یعنی یہ فضیلت بیان کر رہی ہے کہ انسان اس بات پر آمادہ اور تیار, ان کو اکسا رہی ہے, اسے
اکسا رہی ہے کہ اس میں ہے کیا.
بالکل.
اور جب وہ دیکھے گا تو انشاءاللہ جب ہم گفتگو کریں گے مطالب اور مفاہیم اور مضامین جو سورہ میں پائے جاتے ہیں, اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے اس ثواب کی وجہ سے ایک بہترین بندہ مومن انسان بن جائے گا, اور اس کا کردار، کریکٹر، اخلاق اور اس کا عمل اسلامی ہو جائے گا اور انسانی ہو جائے گا اور الہی ہو جائے گا.
یقیناً
یہ آدمی کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اس طرح کے ثواب.
یقیناً انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو صرف مادی جو اس کے فوائد ہیں ان کو مد نظر رکھ کے فقط
وہ تو اپنے کافر بندوں کو بھی
دیتا ہے وہ بالکل بے شک وہ تو دنیا میں ہر انسان کو دے رہا ہے نواز رہا ہے.
تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد بزرگوار امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا کہ جس طریقے سے یعنی اللہ رزق مومن کو بھی دیتا ہے کافر کو بھی دیتا ہے اور جس طریقے سے اگر آدمی موت سے فرار کرتا ہے اور موت اس کو درک کر لیتی ہے ایسے اگر آدمی رزق سے فرار کرے تو جو رزق مقسوم ہے وہ اس تک پہنچے گا. تو یہ مادیات وغیرہ تو اس کے پیچھے پڑنا یہ واقعاً اللہ تبارک و تعالی عز و جل پر ایمان رکھنے والا اس کی قدرت اور توانائیوں پر ایمان رکھنے والے بندے مومن کے لیے شائن شان نہیں ہے. وہ تو کافروں کو بھی دیا اس نے اس کے منکروں کو بھی دیا نہیں اس سے برسر پیکار افراد کو بھی دیا ورنہ اگر اپنی ان مخلوقات کی توانائیوں کو وہ ایک لمحے کے لیے سلب کر لے ان کے اندر پائے جانے والی قوت کو تھوڑا خشک کر دے یعنی تمام تر جو کچھ اس کے برخلاف لڑنے والے افراد کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے پیدا کردہ ہے ایک لمحے کے لیے وہ اسی کو سلب کر لے تو ان کے اندر کوئی قدرت و توانائی تو جب ان کو دیا ہے تو بندے مومن کو تو وہ دیتا ہی ہے. اس کی بندے مومن کی زیادہ تر نگاہ ان مادیات کی طرف فقط ایک وسیلے کی ہو کہ ہم مادی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کا استعمال اور ان کو یوز کرنا اور ان کو حاصل کرنا یہ ہماری مادی زندگی کے لیے ضرورت ہے بس
ضرورت
ورنہ اصل مقصد اور ہدف قرب الہی رضوان الہی اور اللہ کا تقرب اور اللہ کے بزرگ بندوں کے کا جوار ہے.
یقینا بے شک. قبلہ ایک اور اہم سوال جو ہر سورہ کے حوالے سے ہوتا ہے اور اس سورہ میں بھی یقیناً وہ سوال ہم کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ ہر سورہ کا ایک مکمل بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کون سی ضرورت ہے کہ جس کے تحت اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں بتا رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بے اصحاب الفیل کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا یعنی وہ کون سے حالات تھے وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے پیغمبر کی خدمت میں یعنی اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کو یاد دہانی کرا رہا ہے اصحاب فیل کے اس مکمل واقعے کی
گویا علمی زبان میں شان نزول.
ہاں گویا ہم اس کو دوسرے الفاظ میں جو شارٹ کٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورے کا شان نزول کیا ہے یعنی وہ کیا حالات تھے جس کے تحت یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوا.
جی یوں تو قرآن کریم شب قدر میں مکمل طریقے سے قلب پیغمبر پر نازل ہوا لیکن پھر مختلف حالات اور مختلف ان وقت کے مختلف تقاضوں کے پیش نظر بعض آیتیں بعض پورے سورے ایسے نازل ہوتے رہے. تو امام یہاں پر بھی میں بہتر ہے اپنی گفتگو کرنے کے بجائے امام علی ابن الحسین امام زین العابدین سید السجاد اور سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پیش کروں. آپ کا ارشاد ہے وہ جو میں نے حدیث فضیلت کے بارے میں پیش کی بتایا بھی تھا کہ مجموع البیان میں اور یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں روضۃ الواعظین میں بھی ہے اور تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے. اس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ پیغمبر اسلام کے مدافع رہے ہیں اور کفار و مشرکین سے آپ کا یعنی ہر طریقے سے دفاع کرتے رہیں بچاتے رہیں مال کے ذریعے حفاظت کے ذریعے بس اوقات اپنی تلوار کے ذریعے زور کے ذریعے حفاظت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک دن حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ کہا اے میرے بھتیجا آپ یہ بتائیے کہ آپ جو رسول بنا کر بھیجے گئے مبعوث ہوئے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے فقط مبعوث ہوئے ہیں یا یعنی گویا آپ کی رسالت کا دائرہ کیا ہے کتنا وسیع ہے چاہے آپ نے معلوم کرنے کے لیے یہ بات آپ نے پیش یعنی سوال کی ہو یا دنیا کو بتانے کے لیے کہ گویا رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ کس قدر ہے تنگ ہے وسیع ہے کیا ہے تو آپ نے فرمایا ام بزرگوار میں تمام عالم بشریت چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، عرب ہو، عجم ہو، پہاڑ کے والے ہوں یا صحراؤں والے ہوں یا دریاؤں والے ہوں یا روم و فارس والے ہوں، سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میرا پیغام ان سب کے لیے مفید ہے اور حیات بخش ہے.
یعنی میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے
کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. میرے ایسا نہیں کہ فقط اپنی قوم کے لیے اللہ کا پیغام بر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس کا میسنجر بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اللہ کا پیغام بس اپنی قوم کو، جیسے بعض اس سے پہلے جو بہت سے انبیاء آئے ہیں، فقط یا اپنے گھر کے لیے یا اپنی قوم کے لیے یا اپنے قبیلے کے لیے. تو ایسا نہیں کہ اگر میں عرب اور جزیرۃ العرب میں آیا ہوں، قریش میں آیا ہوں رسول بن کر، تو فقط قریش کے لیے یا فقط عرب کے لیے. نہیں، عرب، عجم، روم، فارس. روم فارس کا باقاعدہ تذکرہ ہے، ظاہر اس وقت کی بڑی بڑی طاقت ہے تین، فارس
روم اور فارس. اور پھر خود قرآن مجید نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو جو ہے وہ پوری.
تو اس موقع پر جب یہ نبی کریم نے حضرت ابو طالب کے سوال کے جواب میں کہا، ظاہر ہے کہ جناب ابو طالب نے مختلف جگہ یہ بات کہی بھی ہوگی، تو کفار قریش جو ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بھتیجے کیسی باتیں کر رہے ہیں. یعنی میں اگر ان کے زبان کے مثلا بالکل، یعنی بے سر و پیر کی کیسے کیسی باتیں کر رہے ہیں. ان کے لفظ یہ تھیں کہ اگر یہ ان کی باتیں دوسرے لوگوں نے سن لیں اور خصوصاً فارس و روم والوں نے سن لیں، تو ہم ہمارے گھر سے ہمیں نکال باہر کر دیں گے. بھئی یہ یہاں عرب کا رہنے والا کیسے روم و فارس کے لیے اللہ کا نمائندہ بن کے آ گیا، اور خانہ کعبہ کے پتھروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے.
اچھا،
یعنی ان کا یہ تھا کہ نہیں، خود ہمیں بھی ماریں گے، ہمیں گھر سے نکالیں گے، اور خود یہ خانہ کعبہ کے لیے ایسا ایسا، یعنی اس کے بالکل تہس نہس کر دیں گے. خود ان کی اس واقعے کی حکایت قرآن کریم نے دوسرے سورے میں بھی کی، سورہ قصص کی 57 آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالوا ان نتبع الہدى معک نتخطف من ارضنا. یعنی فقط تھوڑا سا ہی حکایت کی کہ ان لوگوں نے جب آپ نے پیغام رسانی کی تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ آ جائیں اور تمہارے بتائے ہوئے راہ ہدایت کو حاصل کر لیں تو ہم اپنی زمین سے بھگا دیے جائیں گے. اور پھر خداوند عالم نے بس اتنا سا مجھے بیان کرنا تھا، لیکن جب تذکرہ آیا تو اولم نمکن لہم حرمن آمنا یجبا الیہ ثمرات و کل شئ رزقا من لدنا وغیرہ. یعنی کیا ان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو ان کے لیے حرم امن بنایا ہے؟ تو مراد ہماری ہے کہ ان کی اس گفتگو کی حکایت اس سورے میں بھی ہوئی ہے،
سورہ قصص میں.
تو جناب ابو طالب کے پاس آنے کے بعد انہوں نے ایسی سی باتیں کی کہ یہ کیسی خدا نخواستہ العیاذ باللہ خاکم بدہن میں یہ لفظ استعمال کرنا، یعنی رسول کیسے آل فال باتیں کہہ رہے ہیں. اگر یہ دوسروں نے سن لی، غیروں نے سن لی، یہ میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ بس اوقات دین الہی اور پیغام الہی کے عام کرنے میں آج ہمارے یہاں بھی ایسی رکاوٹ آتی ہیں کہ اگر ہم یہ بات کہیں گے اور یہ یہود کو معلوم ہو گئی، نصارہ کو معلوم ہو گئی، دوسرے اقوام کو معلوم ہو گئی، تو ہم کیا ہوگا،
نہ جانے یعنی خدا کس کو جو ہے یہ بات بری لگ جائے گی،
بری لگے گی، اور وہ کیا کر گزریں گے. ایسی سی بات، تو ایسے تصورات آتے ہیں. تو وہی کفار قریش کے پاس آئے تو وہ آئے، اس آیت میں اس کی حکایت کی ہے. اس کے جواب میں خداوند عالم نے سورہ فیل نازل کیا کہ آپ یعنی دل برداشتہ نہ ہو. اور ذرا ان کو بتایا ابھی اس واقعے کو ہوئے بھی کتنے برس ہوئے میں، اور کیوں ڈرتے ہو؟ کیا تم سوچتے ہو کہ خدا نے جس گھر کو اپنا گھر بنایا ہے ویسے ہی کوئی اس کو تہس نہس کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اور جب کسی نے اس پر ایک بری نظر رکھنے کی کوشش بھی کی تھی تو اس کو ہم نے کیسے کیا ہے؟
تو ہم نے تو اسے اس طرح کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس،
کھایا ہوا یعنی بھوسا، بالکل. تو یہ ان یعنی سورے کو یاد دلانے کا مطلب ایک تو اس ذہنیت کو ختم کرنا ہے، اور قدرت الہی اور اللہ کی امداد اور ان تمام باتوں کو لوگوں کے سامنے.
یعنی یہ واقعہ تھا اصل میں کہ کفار قریش آتے ہیں حضرت ابو طالب کے پاس، پھر حضرت ابو طالب جو ہے وہ پیغمبر کے پاس آتے ہیں، اور
یعنی
پھر خداوند عالم
یہ جو اپنے کو اتنا بڑا رسول بنا کر پیش کر رہے ہیں ان کے لفظوں میں اور ساری چیز کر رہے ہیں، تو عین ممکن ہے اس سے جو دوسری اقوام ہیں وہ برا مان جائیں اور پھر وہ ہمیں گویا ہم پر حملہ کریں اور ہمیں اپنے گھروں سے بھی بے گھر کر دیں اور خانہ کعبہ کو بھی تہس نہس کر دیں. یعنی گویا ان کو صرف تھوڑا سا اپنا ایک وجود نظر آ رہا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پیغمبر جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور وہ نہ خدا کے کوئی ولی ہیں، ظاہر ہے کفار تھے، دشمن تھے رسول کے. تو یہ سورہ نازل ہوا کہ ایسا نہیں ہے، خدا
اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں اور پروردگار نے ان کا بہترین طریقے سے انتظام کر دیا ہے. یقیناً قبلہ شان نزول بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان فرمایا، تو اس کے بعد اس سورے کے اندر جو بیان شدہ مطالب ہیں اور مضامین ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ انشاءاللہ، مجھے نہیں معلوم وقفے کا ٹائم ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن اگر آپ نے وقفے کا ٹائم ہو چکا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس سوال کو ہم وقفے کے بعد کے لیے رکھتے ہیں، پھر اس پہ مفصل گفتگو ہوگی. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پیام رحمان کے، جس میں آپ کی خدمت میں ہم سورہ فیل کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے پاس جتنا ٹائم رہ جائے گا ہم کوشش کریں گے اس میں اہم مطالب اور مضامین کو اس سورہ کے جو بیان کیے گئے وہ بیان کریں، پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے مفصل طور پر سورہ فیل کا تعارف پیش کیا جائے گا. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقفے کے بعد پیام رحمان کے ساتھ، اور سورہ فیل کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. جی قبلہ نقوی صاحب، اس سورہ کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں اور جو مضامین ہیں، اہم اہم مفاہیم بیان کیے گئے، وہ کیا ہیں؟
جی جناب، جیسا میں نے سورہ کے تعارف میں بھی یہ بات پیش کی تھی کہ بظاہر تو بہت مختصر سورہ ہے یہ، اور فقط 5 آیتیں ہیں، لیکن اس میں بہت اہم اور گہرے مطالب خداوند عالم نے رکھے ہیں، اور اسی لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صادق آل محمد نے اتنا اہم اس کا ثواب رکھا ہے. پہلی چیز تو پہلی آیت میں یہی ہے کہ اصحاب فیل کا ایک تذکرہ ہے. البتہ جب انشاءاللہ آیت کی تفسیر کریں گے تو بیان شدہ لفظوں میں بھی جو نزاکت پائی جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں، جب یہی اہم موضوع ہے اصحاب فیل، یعنی واقع فیل، پورا ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اس میں، لیکن لفظ بھی جو استعمالی، الم ترا کیفا فعلا ربو کا، رب کی لفظ، مثلا یہاں ہو سکتا تھا الم ترا کیفا فعل اللہ، یا الم ترا کیفا فعل القہار،
یعنی یا فعل الجبار، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں.
اور غلبے اور سلطے اور سلطنت اور حکومت اور اپنی قوت اور طاقت کا تذکرہ کیا جا سکتا تھا، چونکہ اصحاب فیل کو اپنی قدرت، وہاں پر بھی رب کی لفظ، یعنی اگر ہم نے ان کو تہس نہس کیا ہے تو یہ تربیتی پہلو اس میں تھا، یہ پروان چڑھانے کے لیے کیا ہے، یہ نہایت قابل غور بات ہے. تو اصحاب فیل کا تذکرہ ہے، اور خود واقع فیل میں بھی بہت سے لوگوں کی تربیت مد نظر ہے اللہ جل جلالہ عظمہ شانہ کی،
سبحان
اللہ. اور پھر دوسرا جو اہم قابل ذکر بات ہے، اور یہ صاحبان ایمان، اور خصوصاً وہ لوگ جو بس اوقات مختلف آزمائشوں کے موقعوں پر ان کے ایمان میں تزلزل ہوتا ہے، اس سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ تزلزل ہونا ایک انسانیت کے تقاضے ہیں. انسان چونکہ خلق الانسان ضعیفہ، ضعیف ہوتا ہے، جب بھی خدا سے تھوڑا سا وہ دور ہوتا ہے تو عین ممکن ہے اس کے یہاں تزلزل آ جائے، مذبذب ہو جائے ذرا، لیکن
اس کے قدم جو ہے وہ لڑکھڑانے لگے
لیکن اللہ کے تصور کے ساتھ اس کے قدم جم جانا چاہیے. تو اس کے لیے بہت ضروری علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یعنی خداوند عالم بیان کرنا چاہتا ہے کہ خدائی راستے کے برخلاف جو راستہ ہے وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، وہ قید کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، وہ منصوبے سازیاں کرتے ہیں، وہ پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے ان کے مکر و فریب اور ان کی پلاننگ کو، ان کے منصوبوں کو بالکل یعنی ختم کر دیتا ہے، ان کا خاتمہ کر دیتا ہے، وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں. تو ضروری ہے اس چیز کو مد نظر رکھنا کہ اللہ کا بھی ایک منصوبہ ہے، جس طریقے سے دشمنان خدا منصوبہ بندی کرتے ہیں. تو دو چیزیں، ان کے منصوبوں پر نظر بھی بہت ضروری ہے، دوسرے منصوبوں کے برخلاف تمہارا بھی منصوبہ بنانا ضروری ہے. تیسری بات یہ کہ یہ ایمان بہت ضروری ہے کہ اللہ کا منصوبہ کامیاب اور کامران ہوگا, وہی منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچے گا, اور اللہ کے منصوبے کے آگے کسی کا منصوبہ چلنے والا.
مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین.
تیسرا جو ایک اہم پوائنٹ ہے یعنی آیت میں, اور اس کو ہم وارسلا علیہم طیرن ابابیل, خداوند عالم فقط منصوبہ بناتا نہیں ہے بلکہ اپنے بندوں کی مدد بھی کرتا ہے. خود کبھی ایسی مدد ہوتی ہے کہ دماغ میں ایک پلان دے دیا ہے, کبھی ایسی مدد ہوتی ہے کہ اعضا و جوار نے کوئی ایسی چیز انسان کے بنا دی ہے, اور کبھی یعنی یہ بھی جو چیز ہوتی ہے خلاق دماغ اور یعنی پرکار اعضا اور قدرت ہاتھوں میں, مثلا ہاتھ میں قدرت ہے اور پھر دماغ میں سوچنے کی طاقت ہے, تلوار بنائی اور پھر ہاتھ نے تلوار اٹھائی اور دشمن کو مار دیا. اور کبھی ایک یہ بھی مدد خدا کی ہے,
اس طرح کی بھی مدد ہوتی
ایسی ہے. اور ایک وہ بھی مدد ہے کہ اب دیکھا آدمی ضعیف ہے ناتوان ہے تو خود لشکر بھیج دیا,
کیا کہیں,
یا خود فرشتوں کے ذریعے مدد, یا جو دوسری اقوام کے ساتھ انشاءاللہ ایک پورا ٹاپک ہے یعنی امداد الہی جو اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ و ترمیہم بحجارت من سجیل, وہ جو ابا یعنی طے یعنی اس نے پرندے بھیجے, انہوں نے ان پرندوں کے ساتھ خداوند عالم نے ان پرندوں کی وجہ سے مدد کی کہ ان کو تہس نہس کر دیا. آپ یہ دیکھیں,
ہمارے پاس صرف دو منٹ ہے,
ٹھیک ہے, میں صرف تو ادھر سے اللہ کی منصوبہ بندی اور اللہ کے منصوبہ بندی کے ساتھ اللہ کی امداد, اللہ کی امداد کے مقابل میں اصحاب فیل کا تذکرہ, کیونکہ اس وقت کے مجہز ترین لشکر فیل, ورنہ اونٹ بھی آئے ہوں گے, گھوڑے بھی آئے ہوں گے, پیادہ بھی لے کے آیا تھا, اور تلواریں بھی ہیں, نیزے بھی ہیں, لیکن تذکرہ ہوتا ہے فیل سے.
طاقتور لشکر جو ہے وہ ہاتھیوں کے ذریعے,
ہاں یعنی ہاتھی کا تذکرہ, یعنی تمہارا مجہز ترین لشکر, اور وہاں پر اللہ نے معمولی پرندے کے ذریعے, وہ بھی جو کنکریاں لے کے آ رہے ہیں, وہ روایات میں ملتے تفسیری کتب میں ہیں, مسور کی دال کے برابر یا چنے کے برابر, اتنے بس باریک, مگر ان کا کام کیسا کہ فیل اور اصحاب فیل دونوں کو تہس نہس کر دیا, اور وہیں کے وہیں وہ ختم ہو گئے. اور آخری آیت میں ہے فجعلہم کاصف ماکولین, چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. تو یہ امداد الہی, اللہ کی منصوبہ بندی, دشمنوں کے یلغار, یہ سب ایسے میٹر ہیں. اصل واقعہ
تو اگلے ہفتے اور اس پہ مفصل گفتگو ہوگی کہ وہ واقعہ کس طرح کا تھا, اور آیات میں اس واقعے کے کن کن اہم اور تربیتی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ناظرین, بہت بہت شکریہ آپ کا, انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے, فی امان اللہ.